اس میں ایک یہ ہے کہ جو زبردستی بڑا بن جائے, زبردستی بڑا بن جائے, زبردستی جبر کے ذریعے امام بن جائے یا اقتدار لے لے, اس پر بھی لعنت ہے. اسی طریقے ہاں تو ہاں علماء, یہ علماء حق کا وجود کسی بھی معاشرے میں اللہ تعالی کی مہربانی اور اس کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے. تو اس لیے فرمایا کہ جو اسباب ہیں ان اسباب میں ایک سبب یہ بھی ہے کہ صحیح علم کا فقدان ہو جائے گا, یہ قیامت کی نشانی ہے. تو نیکیوں کی جو کثرت ہے, نیکیوں کا پھیلاؤ ہے, نیکیوں کا جو اثر ہے, اس کے لیے ان شرائط کا ہونا ضروری ہے. اس کے باوجود اگر وہ اثر ہم نہیں دیکھ رہے تو ہمیں اپنی نمازوں, اپنی عبادتوں کے بارے میں سوچنا چاہیے. اور ہم میں سے ہر آدمی, ہر ایک اپنا محاسبہ کرے کہ بھائی کوئی گڑبڑ ضرور ہے جس کی وجہ سے میری نماز مجھے برائی سے نہیں روکتی, میرا حج میرا عمرہ اس سے میرا اخلاق نہیں سدھرتا, دینداری آ رہی ہے لیکن اخلاق دن بدن بگڑتا جا رہا ہے. اور معاملات, نیکی کا معاملہ یہ ہے کہ چھوٹی نیکی ہو یا بڑی نیکی ہو, ہلکی پھلکی ہو یا وزنی ہو, اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ یہ انسان جس قدر نیکیوں کی کثرت اس کے عمل میں ہوگی اسی قدر اس کا اخلاق بنے گا, سنورے گا. قیامت کے دن سب سے زیادہ جو چیز نامہ اعمال کو بھاری کرے گی وہ کون سا عمل ہوگا؟ نماز کا ذکر نہیں کیا, صدقہ اور حج کو نہیں. نماز کی اپنی فضیلت, وہ رکن ہے اسلام, اس کے بغیر تو اسلام کا وجود ہی نہیں ہے, وہ مستقل الگ مسئلہ ہے. زکوٰۃ کا الگ مسئلہ ہے, حج کا الگ مسئلہ ہے, اور روزوں کا الگ مسئلہ ہے. ہر ایک کی اہمیت اور ہر ایک کی ترغیب اور ہر ایک پر عمل نہ کرنے کی وعید اپنی جگہ ہے, لیکن یہاں فرمایا کہ اخلاق حسنہ, اچھا اخلاق قیامت کے دن تمہارے نامہ اعمال کو جو چیز بھاری کرے گی, وزن زیادہ ہو جائے گا, جس کی وجہ سے اللہ کا فضل شامل حال ہوگا اور جنت میں جاؤ گے, تو وہ تمہارا اچھا اخلاق ہے. تو اگر پہلی صف میں آپ نماز پڑھتے ہو, تہجد پڑھتے ہیں اور بدتمیز اور بد اخلاق بد زبان ہیں, تو اللہ کے ہاں ایسی نیکی کوئی وقت نہیں. 25 حج کر لیے اور زبان اتنی طویل ہے آپ کی ماشاء اللہ کہ اس کے خطرے سے نہ گھر والے محفوظ, اس کی اذیت سے وہ 10 کلومیٹر دور رہنے والے بھی محفوظ نہیں ہیں. تو اپنی نیکیوں کی فکر کرو. جہاد اور دعوت و تبلیغ میں خوب وقت لگایا اور جہاد کرنے کے لیے وہاں بھی چلے گئے, لیکن حالت یہ ہے کہ حقوق العباد کا خیال نہیں ہے, بیوی بچوں کی فکر نہیں ہے, والدین کے حقوق کی پرواہ نہیں ہے اور اخلاق بگڑا ہوا ہے, تو سمجھ لو کہ نیکیوں کا اثر نہیں ہے, رکھ رکھاؤ ہے. اس لیے کہ شیطان کا ایک حملہ یہ بھی ہے, وہ انسان کو جب بگاڑتا ہے تو غیر اہم چیز کو اہم بنا دیتا ہے. جیسے کہا شاعر مشرق نے کہ یہ نادان گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا, یہ نادا گر گئے سجدے میں جب وقت قیام تھا سجدے میں چلے گئے, اور یہ سمجھنے لگے کہ بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا. بھائی حدیث صحیح ہے لیکن حدیث کا موقع محل بھی تو دیکھو, سجدہ قیام کے بعد ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور تم نے پہلے سجدہ کر لیا, قیام کو چھوڑ دیا, تو یہ نادا گر گئے سجدے میں. تو یہ غیر اہم چیز کو اہم بنا لینا, نفل اور سنت کو فرض سے بھی اوپر لے جانا, فرض کو چھوڑ دینا. اب لوگ جو کسی ایک کام میں لگا ہوا ہے اسی میں لگا ہوا ہے, اس طرف کی فکر نہیں. جو دعوت و تبلیغ میں لگا ہوا ہے وہ اس کے علاوہ اس کو کوئی فکر نہیں کہ بیوی کا حق ہے, والدین کا حق ہے, پڑوسیوں کا حق ہے, اولاد کی تربیت کا حق ہے. ہر ایک کے بارے میں اللہ تم سے پوچھے گا, امت کے بارے میں نہیں پوچھے گا. پہلے یہ پوچھے گا اپنے بدن کے بارے میں بتاؤ, پھر بیوی بچے. ان سے فراغت ہو گئی تو بڑے شوق سے باہر جائیے. گھر میں آگ لگی ہے اور آپ 10,000 کلومیٹر دور کی آگ بجھانے چلیں, پہلے گھر کی آگ بجھائیے. اس لیے قرآن نے کہا کہ قو انفسکم و اہلیکم نارا, پہلے اپنے آپ اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. اب یہ گویا کہ ظلم کی ایک تعریف اہل زبان نے کیا کی ہے. اہل زبان یہ کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ, کسی چیز کو غلط جگہ رکھ دینا, یہ ظلم کی تعریفوں میں سے ایک تعریف ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ظلم کا معنی ہے کسی کے ساتھ زیادتی کرو,
اہل زبان عرب یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ظلم کی اصل تعریف کیا ہے؟ کسی چیز کو غلط جگہ رکھ دو، یہ ظلم ہے. احادیث میں اس کی تفصیل موجود ہے، یہ بھی ظلم ہے، یہ بھی ظلم ہے، یہ اس میں ایک ظلم یہ بھی ہے. اب یہ بھی ظلم ہے کہ رمضان کے روزے رکھنے کا حکم ہے، اس کو آپ چھوڑ دیجئے اور اس کے بجائے آپ اس کسی اور نیکی کو انجام دیجئے. اب یہ نماز، فرض نماز کا وقت ہے، اس کو آپ نے چھوڑ دیا اور آپ نکل چلے کہ میں تو فلاں ایک کام کر رہا ہوں. بھائی فرض پہلے ہے، اس کے بعد. تو اس طریقے پہ شیطان کے، جو ہم نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کسی وقت یہ توفیق دے، کئی سال سے یہ مضمون ابھی تک پڑا ہوا ہے، مکمل نہیں کر سکے ہم اس کو. مداخل شیطان، شیطان کہاں کہاں سے داخل ہو کے حملے کرتا ہے. علامہ ابن جوزی ایک بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے تلبیس ابلیس، ابلیس کے دھوکے. اس میں انہوں نے ہر فرقے، ہر گروہ اور ہر شعبہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا بیان کیا ہے کہ شیطان کن لوگوں کو کس طریقے پہ، کب، کہاں، کیسے گمراہ کرتا ہے. نمازیوں کو کیسے گمراہ کرتا ہے، علماء کو کیسے گمراہ کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے. حاجیوں کو کیسے دھوکہ دیتا ہے، مجاہدوں کو کیسے دھوکہ دیتا ہے، اور روزہ داروں کو کیسے، اور عورتوں کو اور بچوں، ہر ایک کوئی انہوں نے گوشہ چھوڑا نہیں ہے. یہ بتایا کہ شیطان کے جو مداخل ہیں یہ اتنے حساس ہیں، عمیق ہیں، نازک ہیں کہ بعض اوقات بڑے سے بڑا اہل علم بھی اس کے دھوکے کو نہیں سمجھتا. اور واقعات، پہلی امتوں کے واقعات بیان کیے ہیں تائید اور دلیل کے طور پہ کہ بنی اسرائیل میں ایسا ہوا، بنی اسرائیل میں ایسا ہوا، شیطان نے آ کے فلاں عالم کو اس طریقے پہ گمراہ کیا، عبادت کرنے والے عابد کو اس طریقے پہ گمراہ کیا، جہاد کرنے والے مجاہد کو اس طریقے پہ گمراہ کیا. تو شیطان کے مداخل بڑے حساس ہیں، یہ ان مداخل سے داخل ہو کے لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے. اسی لیے سورہ کہف کے آخر میں فرمایا کہ اگرچہ اہل علم نے فرمایا کہ یہ آیات بدعتیوں کے بارے میں ہیں جو بدعتی اور بدعت کا کام کرتے ہیں، لیکن عام ہے اس میں یہ بھی، واللہ اعلم، اس سے مراد ہو سکتا ہے قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا. کیا میں تمہیں ان لوگوں کے بارے میں نہ بتا دوں جن کی کاوشیں، کوششیں، جدوجہد اور کام سب ناکام ہو گیا، ان کو خسارہ ملا، فائدہ وائدہ نہیں ملا. کون ہے جو دنیا کی زندگی میں ساری زندگی یہ سمجھتے رہے کہ ہم نیکیاں کر رہے ہیں اور نیکیاں ان کی قبول نہیں ہوئی اور وہ نیکیاں واقعی نیکیاں نہیں تھیں؟ ان آیات پہ خوب غور کیجئے. الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا، دنیا کی زندگی میں جو کوششیں کی وہ غلط راستے پہ. وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ یہی سمجھتے رہے آخر دم تک کہ یحسنون صنعا، وہ اچھا کام کر رہے ہیں. شیطان نے یہی دماغ میں بات ڈالی کہ اس سے اچھا اور کوئی کام نہیں ہے. اچھا، اسی لیے 208 نمبر کی آیت سورہ بقرہ دوسرے سپارے میں کہہ دیا ایمان والوں سے ادخلوا فی السلم کافرہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اور پورے کے پورے داخل ہونے سے، ہم نے بتایا اس سے پہلے کہ داخل ہونے سے مراد یہ ہے کہ خود بھی پورے کے پورے داخل ہو اور اسلام کو بھی پورا ایک دین سمجھ کے اس کو عمل کرنے کے لیے قبول کرو. تو یہ بھی نیکیوں کے اثرات کا اس طریقے پہ ظاہر نہ ہونا جس طریقے پہ ظاہر ہونا چاہیے، ان میں ایک یہ ہے کہ لوگ غیر اہم چیز کو اہم سمجھ لیتے ہیں اور اہم چیزوں کو ترک کر دیتے ہیں. نیکیوں کا جو اثر ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم نے پہلے یہ چیز پڑھی تھی کہ دیکھو وہ حدیث ہے امام احمد بن حنبل کی مسند میں، اذا سرت کا حسنتک و اساءت کا سیئتک فانت مؤمن، جب تمہیں نیکی کر کے خوشی ہو اور گناہ کا کام کر کے تمہیں تکلیف ہو تو جان لو کہ یہ ایمان کی نشانی ہے. یہ گویا کہ بشارت والی حدیث ہے کہ مومن ہر حال میں، اللہ کے ہاں مومن کی بڑی قدر ہے، اس لیے مومن کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور گناہ ہو جائے تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، سچے دل سے توبہ کر لے. اور یہاں یہ بھی بتایا کہ دیکھیے فتوے وغیرہ دینے سے پہلے مفتی سوچ لے کہ جب تک کسی انسان کے دل میں احساس باقی ہے ایمان باقی ہے. یہ احساس جب ختم ہو جائے تو گویا کہ یہ آخری حد ہے. یہ جو پشیمانی ہے کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ, تو وہ اس ہائے اس زود پشیما کا پشیما ہونا, یہ جو پشیما نادم ہونا ہے, یہ اصل وہ احساس ہے جو موجود رہے تو گویا کہ آپ کے اندر جان باقی اور آپ باقی مومن ہیں, اور اگر یہ احساس ختم ہو جائے تو وائے ناکامی مت آئے. وہ کیا ہے, کارواں کے دل سے احساس زیاں, وہ جو کہا تھا جب احساس زیاں جاتا رہا تو پھر کارواں بھٹک جاتا ہے, منزل مقصود تک نہیں پہنچتا. اسی کو شاعر مشرق نے بیان کیا احساس کہا, اور یہ واقعی صحیح ہے. احساس یہ انسان کو بعض اوقات بہت دور سے بھی واپس لے آتا ہے, اور احساس اگر نہ ہو تو بہت سے ایسوں کو بھی دیکھا گیا ہے کہ جو منزل تک ابھی پہنچے ہی اور پھر وہاں سے پھر وہ اتنے دور واپسی ہوتی ہے کہ اس کے بعد پھر اسفل سافلین کی پستیوں سے بھی گہرائیوں میں وہ گر جاتے ہیں. احساس کی قدر کیجئے, اگر دل میں ابھی احساس ہے تو اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے کم از کم اس احساس سے تو محروم نہیں کیا. اور پھر اس حدیث کو سامنے رکھیے جو صحیح مسلم میں ہے کہ جب گناہ کو برائی کو زبان سے اور ہاتھ سے روکنے کا معاملہ بھی ختم ہو جائے اور دل میں بھی برا نہ سمجھا جائے تو گویا کہ احساس ختم ہو گیا نا. تو جب یہ احساس ختم ہوا تو حکیم انسانیت مربی انسانیت علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر اس کے بعد دیکھ لو حالت یہ ہو جائے گی کہ لیس وراء ذلك من الایمان حبۃ خردل, رائی کے برابر بھی اب ایمان باقی نہیں رہا. احساس آخری ڈگری ہے, آخری یہ گویا کہ چیک پوسٹ ہے, وہ بارڈر ہے, اس کے بعد معاملہ ختم ہو جاتا ہے. احساس اگر ہے, اگر احساس نہیں ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ ہے کہ رائی کے برابر ایمان باقی نہیں رہا. تو کم از کم احساس کو باقی رہیے رکھیے, یہ احساس انسان کو کبھی نہ کبھی باہر اللہ تعالیٰ کے قریب لے جاتا ہے. موصل, اہل زبان نے کہا کہ یہ موصل ہے, یعنی یہ ملانے والا ہے بندے کو اللہ سے. اعمال صالحہ اور نیکیوں کے بارے میں ہم نے یہ جانا تھا کہ وہ سورہ النحل کی آیت نمبر 96 جو بیان کی گئی تھی, اور اس طریقے غالباً سورہ زخرف میں بھی ہے, من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة, اور اسی طریقے پہ سورہ حامیم سجدہ میں ہے کہ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. یہ ہے بشارت, نیکیوں کا اثر یہ ہے کہ فرشتے آ کر بشارتیں دیتے ہیں کہ مت گھبراؤ, جیسے سورہ یونس میں ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, اولیاء اللہ صالحین متقین مراد ہیں, ہر متقی صالح ولی ہے نا. الذین ولی کون ہیں آگے بتا دیا, الذین آمنوا وکانوا یتقون, ایمان تقوی دو صفات ہیں. اور یہ سورہ انفال میں بھی ہے کہ ان اولیاؤہ الا المتقون, سورہ انفال 9 سپارے کے آخری صفحے پہ یہ آیت ہے. یہاں بھی یہ بتا دیا کہ اولیاء اللہ متقین ہیں, جو متقی ہے وہ اہل اللہ اور اولیاء اللہ میں سے, اور وہ حدیث امام احمد بن حنبل کی مسند میں ہے, قرآن والے اہل اللہ ہیں. اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصتہ, وہاں یہ بتا دیا قرآن سے محبت, قرآن سے لگاؤ, قرآن سے عشق, قرآن کی تلاوت, قرآن پر عمل, یہ گویا کہ ولایت ہے اور یہی اہل اللہ ہونے کی نشانی ہے. یہ نیکیوں کا اثر اللہ کی طرف سے جو فضل و کرم ہوتا ہے, مختصر اور مختلف نیکیاں ہیں. اب دیکھیے نماز ہے, حج ہے, نیکیوں میں کچھ نیکیاں وہ ہیں جو اسلام کے ارکان واجبات اور بنیاد میں سے ہیں, کچھ نیکیاں وہ ہیں جو فرائض میں سے ہیں, کچھ نیکیاں وہ ہیں جو سنتوں میں سے ہیں, کچھ نیکیاں وہ ہیں جو مستحبات میں سے ہیں, کچھ نیکیاں وہ ہیں کہ جو عام نیکیاں ہیں, خیر کا ہر کام نیکی میں شامل ہے. اس سے پہلے ابتدا میں ہم نے بتایا تھا کہ نیکی کی تعریف اور نیکی کے لیے جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں قرآن میں اور احادیث میں, اسی طریقے پہ فرمایا کہ دیکھیے کچھ نیکیاں وہ ہیں جن کا دینی فائدہ ہے اور آخرت کا فائدہ ہے, ہر نیکی چھوٹی ہو بڑی, انفرادی ہو اجتماعی, اس کا حقیقی فائدہ, حقیقی بدلہ, حقیقی اجر انسان کو قیامت میں ملے گا جب نیکیوں کا وزن ہوگا. نیکیوں کا وزن ہوگا, وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ, میزان رکھا جائے گا. تو حقیقی جو فائدہ ہے نیکیوں کا اور وزن ہے وہ تو وہاں معلوم ہو جائے گا. لیکن یہ نیکیاں وہ ہیں کہ دنیا کی زندگی میں بھی کام آتی ہیں. مثلا فرمایا کہ من سرہ ان یمد له فی عمره ویزاد فی رزقه فلیبر والدیہ ولیصل رحمہ. امام احمد بن حنبل کی مسند میں ہے یہ کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں اور رزق میں برکت ہو تو جس نیکی پہ وہ عمل کرے وہ یہ ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک اور تمام رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی. من احب ان یبسط له فی رزقه وینسع له فی اثره فلیصل رحمہ. یہ متفق علیہ ہے. جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں, اس کی رزق میں برکت ہو اور اس کے بعد اس کا نام نیکیوں اچھائیوں کے ساتھ لیا جاتا رہے, یہ تمنا, یہ خواہش اللہ کے خلیل بھی کر چکے ہیں. یاد رکھیے سورہ شعراء کی آیت ذہن میں لے آئیے, جہاں ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ سے کچھ دعائیں مانگی, یعنی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کی, کچھ چیزیں طلب کی, مانگی, اور دعا کے انداز میں جب اللہ سے یہ درخواست پیش کی, الذی خلقنی فہو یہدین والذی هو یطعمنی, اور اس کے بعد رب ہب لی, اور اس میں یہ ہے کہ واجعل لی لسان صدق فی الآخرین. اللہ یہ دعا بھی ہے کہ میرے بعد میں جب مر جاؤں تو بعد میں جتنے اچھے لوگ ہیں وہ جب پہلو اچھوں کا ذکر کریں تو میرا نام بھی لیں. لسان صدق فی الآخرین. اللہ نے یہ دعا قبول کر لی. اس کا جواب سورہ زخرف میں دیا, فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي. آگے چل کے فرمایا وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ. ہم نے ابراہیم کے کلمہ توحید کو, اس کی خواہش کو اس کے بعد بھی یادگار بنا دیا, فی عقیبہ اس کے بعد, اور ایسا یادگار بنایا کہ آخری امت جو سب سے افضل امت ہے اس کو ابراہیم کی اولاد میں سے بنا دیا. اس لیے کہ ابراہیم نے یہ دعا بھی کی تھی باپ بیٹے جب حرم بنا رہے تھے, وَمِن ذُرِّيَّتِنَا, اے اللہ ہماری اولاد میں سے بنا کس کو, امتن مسلمتن لک, جو آخری امت آئے گی اور آخری نبی آئے گا ہماری اولاد سے بنا. اللہ نے وہ دعا بھی سن لی, اور ملت ابراہیمی, اور ہمیشہ اچھوں کے ساتھ ذکر ہوگا. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ہے, اور وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ. تو گویا کہ اس چیز نے, یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں یہ لکھا کہ انسان اس چیز کی خواہش کرے کہ اے اللہ اچھے لوگوں کی زبان پر میرا نام لیا, اور اے اللہ لوگ جب بھی میرا ذکر کریں اچھائی کے ساتھ کریں. یہ تمنا ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی. تو یہ یونس لہو فی اثری, یہ خواہش اور تمنا پوری ہو جائے گی بن مانگے. وہ کیسے؟ صلہ رحمی کرو, صلہ رحمی کرو. صلہ رحمی سے اللہ تعالی یہ مہربانی فرمائیں گے. من سرہ ان یمد له فی عمری ویوسع له فی رزقی ویدفع عنہ میتت السوء فلیتق اللہ ولیصل رحمہ. طبرانی کے معجم کبیر میں, امام حاکم کی مستدرک میں یہ حدیث ہے. جو یہ چاہتا ہے کہ برے خاتمے سے بچ جائے, کون نہیں چاہتا, ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ خاتمہ ایمان پر ہو. اللہ آپ کا, ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ کرے. فرمایا جو یہ چاہتا ہے کہ یدفع عنہ میتت السوء, جو یہ چاہتا ہے کہ برے انجام سے بچ جائے. یوسع له فی رزق, رزق کثرت سے ملے. یمد له فی عمر, عمر میں برکت ہو. تو دو کام کرے, فلیتق اللہ ولیصل رحمہ. مشکل ہے نا, اتق اللہ, اللہ سے ہر حال میں ڈرنا مشکل ہے, صلہ رحمی کرنا مشکل ہے. اس کے لیے مشکل نہیں ہے جس کے لیے اللہ آسان کر دے. وہ دعا ہے اللہم لا سہلا الا ما جعلتہ سہلا. اے اللہ کوئی کام بھی اس وقت تک آسان نہیں ہوتا جب تک تو اسے آسان نہ کرے. یا مسہل کہتے ہیں, اے کاموں کے آسان کرنے والے, ہر مشکل کام
جب ہو یہ دعا پڑھ لو آسان ہو جائے گا. اللہم لا سہلا الا ما جعلتہ سہلا, اے اللہ کوئی بھی آسان نہیں ہے کام جسے تو آسان نہ کرے, تو آسان کر دے تو ناممکن ممکن ہو جاتا ہے کہ نہیں, ہوا ہے ہوتا ہے. وانت اذا شئت ان تجعل الحزن سهلا, تو جب چاہتا ہے تو غم اور ہم اور حزن کو بھی خوشی میں بدل دیتا ہے. اور اسی طریقے پہ وہ دعا ہے جو عبداللہ ابن مسعود نے روایت کیا امام احمد بن حنبل کی مسند میں ہے, اللهم انی عبدک, دعاؤں کی کتاب میں ہے وہ, اللهم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک, طویل دعا ہے. آخر میں ہے ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذهاب همی وغمی. فرمایا کہ جس نے یہ دعا پڑھی اللہ اس کے غم اور ہم اور حزن کو خوشی اور سرور اور قلب کے سکون میں بدل دیتا ہے. صلۃ الرحم وحسن الجوار, دیکھو صلہ رحمی اور اچھا پڑوس, پڑوسیوں سے حسن سلوک, یہ کیا ہوتا ہے؟ یعمران الدیار ویزیدان فی الاعمار, پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور صلہ, اور ایک روایت میں ہے حسن الجوار اور صلۃ الرحم اور امام احمد بن حنبل کی مسند میں رحمۃ اللہ علیہ, اور دوسری روایت میں ہے صلۃ الرحم وحسن الخلق, اچھا اخلاق اور صلہ رحمی, اور ایک روایت میں اچھا پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک. اس سے یعمر الدیار یزیدان فی الاعمار, زندگیوں میں لوگوں کی برکت آتی ہے اور شہروں کی آبادی یہی ہے, شہروں کی آبادی یعمران الدیار, ملکوں کی آبادی, شہروں کی نہیں ملکوں کی, ملک آباد ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے برکتیں نازل ہوتی ہیں جن ملکوں میں, شہروں میں, محلوں میں, علاقوں میں لوگ صلہ رحمی کرتے ہیں, پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرتے ہیں, اچھا اخلاق. ہم نے بتایا قیامت کے دن اعمال نامے کو ترازو میں جو سب سے زیادہ بھاری کرے گی چیز وہ اچھا اخلاق ہے, اور جس گناہ کی وجہ سے کثرت سے لوگ جہنم میں جائیں گے وہ زبان اور بد اخلاقی ہے. افسوس کہ عوام اور خواص سب سے یہ چیز نکل گئی. خواص میں صرف اس آدمی کے ساتھ دینداری ہوتی ہے جو ان کی جماعت کا ہوتا ہے. اگر کسی کے بارے میں یہ علم ہو جائے کہ یہ ہمارے مسلک کا نہیں ہے, ہماری جماعت کا رکن نہیں ہے, اس سے ہاتھ بھی نہیں ملاتے, اور اپنوں سے ملے کہ ان سے ملی یہ ہمارے, یہ کیا اخلاق ہے, یہ بد اخلاقی ہے دین کو. تو اور یہی حال علماء کا ہے, خواص کا ہے, عوام کا ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یعنی اس وہ آدمی اس سے اللہ راضی ہو گیا, اور یہ حقیقت میں وہی سخت سلام, اسی کا سلام اللہ کے ہاں قبول. مفہوم جو احادیث کا وہ یہ ہے کہ اور حکم دیا علی من عرفت ومن لم تعرف, جس کو جانتے ہو اس کو بھی سلام کرو, جس کو نہیں جانتے اس کو بھی سلام کرو. ہم جس کو جانتے ہیں اس کو سلام کرو, جس کو نہیں جانتے اس کو سلام نہیں کرتا, کون سلام کرتا ہے؟ جبکہ زیادہ اجر ثواب یہ ہے جس کو نہیں جانتے اس کو سلام کرو. تو وہ جو ہم نے بتایا کہ نیکیاں ان کا اثر اس لیے نہیں ہمارے سامنے کہ ہم نے جو اہم چیز تھی اس کو ترک کر دیا, اجتماعیت کے بجائے تقسیم ہو گئے, اور اخلاق کے بجائے بد اخلاقی آ گئی, اور دل میں جو صفائی ہے وہ واقعہ سب بیان کرتے ہیں اس صحابی کا. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی ایک شخص آئے گا وہ جنتی ہے, سنا ہے نا, بارہا سنا, آپ نے بھی ہم نے بھی, سب صحابہ حیران تھے. عبداللہ ابن عمر ہیں, انہوں نے کہا غالباً کہ تین بار نبی علیہ السلام نے اس کو جنتی ہونے کی خوشخبری سنائی ہے, میں دیکھوں یہ کون سا عمل کرتا ہے. اس کے گھر میں گئے, تین دن رہے, دیکھا کوئی عمل نہیں, کوئی تہجد نہیں, کوئی لمبی رکعتیں نہیں, کوئی تلاوت نہیں, عشاء کی نماز پڑھ کے سو گئے, اور فجر سے تھوڑی دیر پہلے اٹھے اور جو چند رکعت نفل تہجد پڑھ سکتے تھے پڑھی, اس پر فجر کی نماز پڑھی. ہاں رات کو جب بھی کروٹ بدلتے آنکھ کھلتی اللہ کا نام لیتے. تین دن کے بعد یہ کہنے لگے کہ صاحب میں نے تمہاری زندگی میں کوئی بڑی نیکی نہیں دیکھی سوائے فرض نمازیں تم پڑھتے ہو, جن کو جا کے اپنے پیسے روزگار مزدوری محنت کر کے اکل حلال کماتے ہو اپنے بچوں کے لیے. اور انہوں نے فرمایا کہ ہاں وہ یہی بات ہے. چلے گا, اچھا جائے دروازے کے پاس گئے تو بلایا, اور ان سے کہا کہ ہاں ایک بات میں کہنا بھول گیا, وہ یہ ہے رات کو جب میں سوتا ہوں اپنے دل کو ٹٹولتا ہوں, اپنے دل میں کسی مسلمان کے لیے رائی کے برابر برائی نہیں پاتا. عبداللہ ابن عمرو بن العاص نے فرمایا کہ یہی اصل بات جو تم نے کی ہے اور یہ مشکل ہے بہت, دل میں کسی بھی مسلمان کے بارے میں رائے کے برابر بھی برا خیال نہ ہو کہ وہ جہنمی ہے, وہ بدعتی ہے, وہ مشرق ہے, وہ گمراہ ہے, وہ تو ظالم ہے, وہ بے نمازی ہے, بد کردار ہے, اس کے ساتھ میں نے یہ کرنا ہے, اس نے یہ کرنا ہے, اس نے یہ کیا, اس نے یہ کیا, خیال نہیں ہے. ہمارے یہاں خیال کیا, ہمارے 24 گھنٹے زبان چلتی ہی غیبت پر ہے, بہتان ہے, غیبت ہے, بکواس ہے, فضول باتیں, ٹھٹھے بازی, ہنسی مذاق, وہ تو الگ مسئلہ ہے زبان کا, لیکن دل میں اپنے پڑوسیوں کے بارے میں, اپنے ساتھ کام کرنے والوں کے بارے, ایک ٹیبل پہ بیٹھنے والے, ایک جگہ کام کرنے والے, سالوں برسوں تک کام کرنے والے, معلوم یہ ہوا آخر میں کہ جو جڑیں اکھیڑتے تھے وہ یہی صاحب تھے. میر کیا سادہ ہیں, بیمار ہوا جس کے سبب پھر اسی, تو وہ معلوم یہ ہوا کہ جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے. یہی ہوتا ہے افسوس کے خیالت اور دھوکا, یہ تو ایک عام چیز بن گئی. سرکار دو عالم جب باہر نکلے مدینے کے بازار میں, گندم کے ڈھیر میں ہاتھ ڈالا, اندر سے تر گندم کے دانے نکلے, پوچھا کہ اے غلہ بیچنے والے بھائی یہ کیا ہے؟ صحابی ہیں وہ بھی, کہا یا رسول اللہ بارش ہو گئی تھی رات کو, یہ بھیگ گئے تھے, تر ہو گئے, اس کو نیچے رکھا, اوپر خشک گندم کے دانے رکھے. فرمایا کہ اچھا دیکھو, من غشنا فلیس منا, جو مسلمان کو دھوکہ دے, ہمیں دھوکہ دے, وہ ہم میں سے نہیں ہے. جو مسلمان ہمیں مسلمان کو دھوکہ دے, فلیس منا, ہم میں سے نہیں ہے, وہ ہمارا امتی نہیں ہے. اب آپ دھوکے بازی کا اللہ, بیوی شوہر کو دھوکہ دیتی, شوہر بیوی سے جھوٹ بولتا ہے, والدین اولاد کو جھوٹ, اولاد والدین سے دھوکا, ٹیچر اور اسٹوڈنٹ ایک دوسرے کو دھوکا, اور دوست دوست کو دھوکا, پڑوسی پڑوسی کو دھوکا, عوام حکومت کو دھوکہ دیتے ہیں, حکومت عوام کے سامنے جھوٹ بولتی ہے, حکمراں جھوٹے, قوم جھوٹی, علماء کا وہی کیا, کس کا ذکر کیا جائے. جب وبا عام ہو جائے, بیماری عام ہو جائے, تو پھر کسی کو احساس بھی, وہی احساس کی بات, پھر احساس ہی نہیں رہتا ہم بھی بیمار ہیں, ہمیں علاج کرنا چاہیے. حکیم انسانیت نے فرمایا کہ دل کو صاف رکھو. ہاں یہ صحابی یہ کہتے ہیں دل صاف ہوتا ہے. اب اس حدیث کو لے کے چلیے, اور سب سے پہلے مذہبی جماعتوں پہ فٹ کیجئے, ان کے ساتھ چند روز گزاریے, دیکھیے دل ہے کہ وہ سمندر ہے وسیع جو سیاہ ہے ہر مسلمان کے بارے میں. یہ تو اہل علم کا حال ہے, دین کے نام پہ جو کام کرنے والے ہیں ان کا یہ حال ہے. الا من رحم ربک, ان میں مخلص بھی ہیں لیکن وہ چند, اور عوام کا حال بھی وہی ہے. اس لیے کہ اسوہ اور نمونہ عوام کے سامنے ہم لوگ ہیں. جب ہم جھوٹ بولیں, ہم دھوکہ دیں, ہمارا اخلاق بد اخلاقی پہ مشتمل ہو, ہم بدتمیز و بد زباں ہو جائیں, تو ظاہر ہے لوگ تو ہم ہی سے سیکھتے ہیں. تو جب مقتدا بدتمیز ہو, مقتدی بھی بدتمیز ہوں گے, مقتدا با اخلاق ہو, مقتدی بھی با اخلاق ہو. اس لیے فرمایا ہاں کہ ملکوں کی آبادی یہ اچھے اخلاق, اچھا اخلاق اس سے سب کچھ بن جاتا ہے. اسی لیے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ عائشہ دیکھو جس کام میں بھی نرمی آ گئی زانہ, کام کو اس نے بنا دیا, اور جس کام میں سختی شدت تو آئی اس کو اس نے بگاڑ دیا. نیکیوں کے اثر میں یہ ہے کہ نصیحت جب طلب کی ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہ یا رسول اللہ مجھے کچھ وصیت نصیحت کیجئے, تو فرمایا کہ دیکھو, خود یہ فرماتے ہیں کہ مجھے فرمایا سنو, اوصانی مجھے نصیحت یہ کی تھی, اللہ انظر الی من ہو فوقی و ان انظر من ہو دونی, کہ میں ہمیشہ اپنے سے کم تر کو دیکھوں, اپنے سے زیادہ کو نہ دیکھوں, تاکہ شکر پیدا ہو. اپنے سے اوپر کو نہ دیکھو, اپنے سے کم کو دیکھو, شکر پیدا ہو. اپنے سے زیادہ اوپر کو دیکھو گے, ناشکری پیدا ہوگی. اوصانی بحب المساکین والدنو منہم,
یہ طبرانی کی موجم کبیر اور ابن حبان میں ہے. یہ حکم بھی دیا تھا مسکینوں غریبوں ناداروں مفلسوں معذوروں سے غریبوں سے محبت کیا کرو, اور مجھے یہ حکم دیا تھا کہ ان کے پاس بیٹھا کرو. یہ حکم اس لیے دیا تھا کہ خود ان کو ان کے رب نے بھی یہ حکم دیا تھا. سورہ کہف میں ہے کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. یہ جو اصحاب کہف, یہ جو سورہ کہف میں ہے, یہ جو اصحاب صفہ ہیں مسجد نبوی میں غریب مسکین صحابہ, نبی کو اللہ نے یہ حکم دیا کہ تم ان کے پاس جا کر آپ بیٹھا کیجئے. تو اللہ نے اپنے حبیب کو یہ حکم دیا کہ مسکینوں غریبوں کے پاس بیٹھا کرو, وہی حکم نبی نے اپنے صحابہ کو دیا. ابو ذر یہ کہتے ہیں مجھ سے کہا کہ مسکینوں غریبوں سے محبت کرو, وَدُنُوِ مِنْهُمْ ان کے پاس جا کر بیٹھا کرو. وَأَوْصَانِ أَنْ أَصِلَ رَحْمِي, اور مجھے یہ حکم دیا کہ صلہ رحمی کرنا. وَإِنْ أَدْبَرَتْ, خواہ صلہ رحمی کرنے والے قطع رحمی کریں تم پھر بھی صلہ رحمی کرو. وَأَوْصَانِ أَلَّا أَخَافَ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ, یہ نصیحت بھی کی تھی کہ اللہ کے معاملے میں دین کے معاملے میں کسی سے ڈرنا نہیں, حق بات کہہ دینا. وَأَوْصَانِ أَنْ أَقُولَ الْحَقَّ وَإِنْ كَانَ مُرًّا, یہ حکم بھی دیا تھا کہ حق تو کڑوا ہوتا ہے لیکن کہنا ضرور ہے. اور یہ بھی حکم دیا تھا أَنْ أَكْثُرَ مِنْ قَوْلِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنَّهَا كَنْزٌ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ, یہ حکم بھی دیا تھا کہ لا حول ولا قوة الا بالله زیادہ پڑھا کرو, اس لیے کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. نیکیوں کی ترغیب دے رہے ہیں, تلقین کر رہے ہیں. اور اسی طریقے پہ امام ابن حبان کی مسند میں, امام ابن حبان کی صحیح میں یہ حدیث ہے, دیکھیے فرمایا ان اہل البیت لیکونون فجرا, کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں گھر والے خاندان جو فاجر ہوتے ہیں بے دین ہوتے ہیں. فتنمو اموالہم ویکثر عددہم, پھر بھی ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے, مال و اولاد میں خوب کثرت ہوتی ہے, لیکن وہ فاسق و فاجر ہوتے ہیں. یہ کیوں ہوتا ہے؟ اذا تواصلوا, صلہ رحمی کی وجہ سے. صلہ رحمی کی وجہ سے اندازہ لگائیے آپ, صلہ اللہ کو اپنے بندوں کے ساتھ اچھا سلوک اتنا پسند ہے کہ ان لوگوں کا فسق و فجور بھی معاف ہو گیا. فجرا, فاجر ہے, اور آپ جانتے ہیں فجرا معمولی لفظ نہیں ہے. سورہ عبس و تولیٰ کے آخر میں کیا ہے, اولئک هم الکفرۃ الفجرۃ, کفر کے ساتھ لفظ فجور اللہ نے یوں ہی نہیں لگایا. فجور بڑا, بہت بڑا گناہ ہے اور اللہ کو پسند نہیں ہے, اللہ کی حدوں کو توڑنا فسق و فجور. اس کے باوجود اللہ ان کی مال و اولاد میں برکت دیتا ہے صلہ رحمی کی وجہ سے. وہ اللہ کے بندوں کے ساتھ, رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں. یہ دیکھیے نیکی کا اثر, نیکی کا اثر ایسے دیکھا اور دکھایا گیا کہ اپنی کمزوریوں کے باوجود یہ نیکی اگر ہے تو گویا کہ اللہ تعالی کا فضل شامل حال ہے. اور نیکیوں کے اثر میں یہ بھی ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یهدیہم ربهم بإیمانہم, اللہ تعالی اعمال صالحہ کی وجہ سے جو فضل کرم فرماتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نیکیاں کرنے والوں کو ہدایت سے کبھی محروم نہیں کرتا. نیکیاں جب جڑ پکڑتی ہیں اور نیکیاں جب راسخ ہو جاتی ہیں اور نیکیوں پر جب یہ انسان اپنے آپ کو اپنا ذہن بنا لیتا ہے تو پھر اس ایمان اور اس نیکی کا اثر اتنا وسیع اور اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ یہ اپنی اس نیکی کے راستے میں دنیا کی کسی بھی رکاوٹ کی پرواہ نہیں کرتا, بے دریغ اس نیکی پہ عمل کرتا ہے. اور یہ نیکی اس سے ایسے اعمال صادر کرواتی ہیں جس کے بارے میں ہم جیسے کمزوروں کے لیے سوچنا بھی مشکل ہے. ایمان کی قوت جو پیدا ہوتی ہے
نیکیوں کا اثر ہے. یہ دیکھیے, یہ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین, عبداللہ بن سبا کے نام سے مشہور ہے, یہ رئیس المنافقین, اور اس کا حال یہ ہے کہ یہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے تو اس مخالفت میں یہ اتنے دور نکل گیا کہ اس کی مذمت میں قرآن کی سورت اور قرآن کی آیات نازل ہوئی رئیس المنافقین کی مذمت میں, سورہ منافقون میں اس کا ذکر ہے. لیکن اس کا بیٹا مسلمان ہوا تو اس ایمان اور نیکیوں کا اثر آپ یہ دیکھیے, ایمان نے وہ جذبہ پیدا کیا, یہ قربانی کا جذبہ ہے, یہ اس ایمان سے پیدا ہوتا ہے جس ایمان میں وہ اعمال ہوں, وہ نیکیاں ہوں, جن نیکیوں کی وجہ سے ایمان مضبوط رہتا ہے. یعنی ایمان وہ یوں سمجھ لیں کہ ایک تشبیہ کے طور پہ کہ وہ درخت ہے جس کی جڑیں زمین میں اس وقت مضبوط ہوں گی جب آپ اس کو پانی مسلسل ملتا رہے, اور یہ نیکیاں ہیں, جو جو نیکیاں اس کو ملتی رہیں گی وہ پھلے پھولے گا, اس کی جڑیں مضبوط ہوں گی, پھیلیں گی اور اوپر وہ پھل بھی دے گا. جیسے فرمایا سورہ ابراہیم میں کہ کلمہ طیبہ اس کی مثال ایسے ہے, وہ درخت جس کی جڑیں زمین میں مضبوط ہیں اور جو سال میں کئی بار پھل دیتا ہے. الم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي اكلها كل حين باذن ربها. اور اس کے مقابلے میں خباثت اور برائی, وہ زمین کے اوپر ہی ہے, ذرا سا اس کو تیز ہوا چلے تو وہ اکھڑ کے وہ دور جا گرتا ہے. تو یہ جب غزوہ بنی المصطلق سے واپسی ہوئی, جیسا کہ سورہ منافقون کی آیت نمبر 8 میں ہے, تو اس نے یہ کہا کہ واللہ لئن رجعنا الی المدینہ لیخرجن الاعز منہا الاذل, جب ہم مدینے واپس لوٹیں گے تو ہم میں جو عزت والے لوگ ہیں, اس سے مراد یہ تھا کہ میں اور ہم لوگ, ہم ذلیل لوگوں کو مدینے سے نکال دیں گے. معاذ اللہ, اس کا اشارہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھا. تو جب منافقوں کے سردار نے یہ بکواس کی تو اس کا بیٹا جو مسلمان تھا, صحابی تھا, اس تک جب یہ بات پہنچی, اس سے قبل سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ دعنی اضرب عنق هذا المنافق, مجھے اجازت دیجئے اس کا کام ختم کر دوں. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں نہیں, دعو, چھوڑ دو. لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابہ, لوگ کہیں یہ نہ کہیں, خاص طور پہ منافق, کہ محمد تو اپنے ماننے والوں کو بھی قتل کرواتے ہیں, کیونکہ ظاہری طور پر یہ بدبخت مسلمان ہے. تو ان کے بیٹے وہ آئے اور والد کے سامنے کھڑے ہو گئے. جب لوگ واپس لوٹے غزوے سے اور یہ رئیس المنافقین بھی آیا, بیٹا سامنے کھڑا ہے باپ کے, اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ واللہ لا تنفلت, آپ میرے والد ہیں لیکن رسول اللہ کے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ دشمن ہیں, میرے دشمن ہیں, اللہ کی قسم آپ یہاں سے ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتے جب تک, حتیٰ تو پھر جب تک تو اپنے زبان سے میرے سامنے یہ بات نہ کہہ دے اور اقرار نہ کر دے بِأَنَّكَ الذَّلِيل, کہ تو ذلیل ہے, ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو العزیز, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عزت والے ہیں, جب تک تو یہ نہیں کہے گا میں تجھے جانے نہیں دوں گا, تلوار نے آپ سے نکال لی. ایمان کا اثر دیکھیے, نیکیوں کا اثر دیکھیے, کہا کہ جب تک تو یہ نہ کہے کہ تو ذلیل ہے, اللہ کا رسول عزت والا ہے. ففعل, اس نے زبان سے کہا کہ میں ذلیل ہوں اور مدینہ کا سب سے زیادہ میں, اور اللہ کا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ عزت والے ہیں. جب یہ کہا تو بیٹے نے کہا کہ اب آپ جا سکتے ہیں. یہ جو محبت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, یہ بھی ان نیکیوں کا اثر ہے, اس ایمان کا اثر ہے جو راسخ تھا, راسخ تھا ان قلوب میں, ان دلوں میں, ان ابدان میں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, ایمان قبول کیا. یہ بنو دینار کی ایک خاتون ہیں, صحابیاں ہیں, احد کی لڑائی میں جب ان سے کہا گیا اور لکھا لکھنے والوں نے کہ احد کی لڑائی میں ان کے شوہر اور بھائی اور والد تینوں شہید ہو گئے. اب آپ یہ دیکھیے کہ عورت کے لیے جو کل کائنات اس کی زندگی میں والد ہے اگر وہ بیٹی ہے, اور بھائی ہے اگر وہ بہن ہے, اور شوہر ہے اگر وہ بیوی ہے, اور اس کے تینوں قریبی ترین رشتے ختم ہو گئے. والد بھی شہید, بھائی بھی شہید, شوہر بھی شہید, یتیم بھی ہوئی, بیوہ بھی ہوئی, بے آسرا بھی ہوئی. اور جب بھی کوئی یہ کہتا کہ والد شہید ہوئے, انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کے یہ کہتی, ہاں وہ تو ہوئے, لیکن یہ بتاؤ کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کس حال میں ہے, سنا ہے وہ زخمی ہے, کس حال میں ہے, ان کی خبر دو. پھر شوہر کا بتایا, تب بھی پوچھا کہ بھائی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاؤ کیا حال ہے. اور اس طریقے پہ آخر میں صحابہ سمجھ گئے کہ جب تک یہ اپنی آنکھوں سے زندہ دیکھ نہیں لے گی اس کو قرار نہیں ملے. پکڑ کے لے گئے, اونچی جگہ کھڑا کیا, تب وہ دیکھیے سامنے صحابہ کے گھیرے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے, زخمی ہے. جب اپنی نگاہوں سے دیکھ لیا سکون ہو گیا, آرام مل گیا, اور یہ کہا کل مصیبت بعدک یا رسول اللہ جللو, اے اللہ کے رسول جب آپ کو دیکھا تو سارے غم میرے مٹ گئے. کل مصیبت بعدک جلل, ہر غم ختم ہو گیا, ہلکا ہو گیا, اس کی وقت ہی نہیں رہی جب آپ کو سلامت دیکھ لیا. اب یہ ان نیکیوں کا اثر ہے, اس ایمان کا اثر ہے, جو ایمان راسخ تھا. وہ ایمان وہ زبانی جمع خرچ کا نام نہیں تھا, بلکہ وہ ایمان عملی ایمان تھا. یہی احد ہے. اسی احد سے واپسی پہ یہ سعد ابن معاذ مشہور صحابی ہیں, ان کے بھائی تھے عمر ابن معاذ, وہ شہید ہوئے. ان سے ان کی والدہ کو بڑی محبت تھی. یہ جب واپس ہوئے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی لگام پکڑی ہوئی ہے اور دور سے والدہ آ رہی ہیں, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سعد جاؤ اپنی ماں کا استقبال کرو اور ان کو سمجھاؤ اور ان کو تسلی دو اور ان کے ایسے الفاظ استعمال کرو کہ ذرا تسلی ہو جائے, اور ان کو پھر بتا دو کہ تمہارے بھائی عمر کا انتقال ہو گیا ہے, وہ شہید ہو گئے. تو یہ گئے اور اپنی والدہ کو انہوں نے سمجھایا, تو والدہ ان سے کہنے لگی کہ تم کیا دیوانے ہو, کیا تم پاگل ہو, کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ کے رسول کو صحیح سلامت زندہ دیکھنے کے بعد بھی میں اپنے بیٹے کی فکر کروں گی, اس لیے جاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام عرض کرو اور کہو کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں, اس لیے کہ جب آپ زندہ سلامت ہیں تو میرے بیٹے بھی زندہ اور میری ساری دنیا آباد. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا اب جاؤ, اور بلکہ پکارا کہ اے ام سعد, اے سعد کی ماں, میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں کہ احد میں جتنے بھی شہید ہوئے ان میں تیرا بیٹا عمر بھی شامل ہے. مجھے یہ کہا گیا ہے کہ میں ہر ایک کے گھر والے کو یہ خوشخبری سنا دوں کہ اللہ نے ان کی شہادتوں کو قبول کر لیا اور وہ اللہ کے پاس سب سے اچھی حالت میں ہیں. اے اللہ, ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں, اے اللہ یہ ام سعد تیری بندی ہے, اس کی اس مصیبت کو دور کر دے, اے اللہ اس کو صبر دے, اور اے اللہ مدینے کے جتنے گھر ایسے ہیں جن کے گھروں میں سے لوگ تیرے راستے میں قبول کیے گئے ہیں, ہر ایک کو اے اللہ تو صبر کی توفیق دے. ہاتھ اٹھا کے اہل مدینہ کے لیے دعا کی اور ام سعد کا نام لیا. اب یہ وہ ہاں یہ وہ اثر ہے جب انسان کی زندگی میں نیکیوں کا راج ہوتا ہے, اس کے لیے کوئی بھی قربانی دینی مشکل نہیں ہوتی. جان کی قربانی ہو, مال کی قربانی ہو, پیسے کی قربانی ہو, وقت کی قربانی ہو, اپنی مرغوب پسندیدہ محبوب ترین چیز ترک کرنے, سب آسان ہو جاتا ہے. اور جب ایمان کمزور ہو, نیکیوں کا راج نہ ہو, تو پھر چھوٹی چھوٹی نیکی بھی اس کے لیے لوگ سوچتے ہیں اور سوچتے ہوئے وقت گزار دیتے ہیں, اور پھر وہ اس چیز کو بھول جاتے ہیں کہ جن کو حقیقی محبت ہوتی ہے وہ بے خطر کود پڑتے ہیں, اور عقل ابھی آتش کیا ہے, بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں, عشق اور عقل ہے محو تماشا لب بام, ابھی عقل ابھی سوچتی ہے کہ جائیں کہ نہ جائیں, اور اس سے پہلے وہ اپنا کام. سورہ احزاب میں ہے نا کہ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله عليه, ایسے بندے ایمان والے جو وعدہ اللہ سے کیا اس کو پورا, منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر, کچھ وہ تھے جو چلے گئے اور کچھ وہ ہیں جو انتظار میں ہیں کب ہماری باری آئے.
اس سے